پیر یکم ستمبر کے سیروین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان میں کور کمانڈرز کی میٹنگ، وزیراعظم کی میٹنگ، پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ، اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جاوید ہاشمی نے چیئرمین عمران خان پر الزام لگایا،
فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے، وہ کہتے قادری صاحب کے ساتھ چلو، شیخ رشید کو آپ کے دوستوں نے کہا کہ اس کو منتخب کروانا ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. اسلام آباد کے ریڈ زون میں ڈنڈوں اور غلیلوں سے لیس مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. نامہ نگاروں کے مطابق مظاہرین پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں، ان پر غلیل سے کنچے مار رہے ہیں، جبکہ جواب میں پولیس ان پر آنسو گیس پھینک رہی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد آج مظاہرین نے پی ٹی وی کی عمارت پر بھی ہلہ بول دیا، اور عمارت پر قبضہ کرنے کے بعد پی ٹی وی کی نشریات بند کروا دیں. بعد میں فوج اور رینجرز کے اہلکاروں کی آمد پر مظاہرین منتشر ہو گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر سیکیورٹی فورسز نے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا. اس سے قبل مظاہرین نے پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے دوران اسلام آباد کے ایس ایس پی آپریشنز عصمت اللہ جونیجو کو بھی لاٹھی سے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے سر پر چوٹیں آئیں. مقامی اسپتال میں طبی مدد لینے کے بعد انہوں نے صحافیوں کو بتایا،
اسلام آباد پولیس نے اور گورنمنٹ نے میکسیمم ریسٹرینٹ کیا، ہم نے کوئی یوز آف فورس نہیں کیا، میکسیمم یوز آف فورس نہیں کیا، ہم نے صرف ان کو ہیومن شیلڈ کے ذریعے ان کو ریپیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک کمپلیٹلی وائلنٹ ماب کی صورت میں انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اٹیک کیا ہے.
اسلام آباد پولیس نے عمران خان، طاہر القادری اور ان کی جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا ہے. دوسری طرف پاکستانی فوج نے بعض ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم نواز شریف کو مستعفی ہونے یا پھر چھٹیوں پر چلے جانے کا مشورہ دیا. وزیر اعظم نواز شریف نے آج آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے طویل ملاقات کی، جس کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بھی انہوں نے ایک اجلاس کیا. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ عمران خان منصوبہ بندی کے تحت اسلام آباد آئے ہیں، اور ان کے بقول عمران خان نے انہیں بتایا کہ فوج اور آئی ایس آئی نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ستمبر میں انتخابات ہو جائیں گے.
فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے ہاتھ لگا کے اپنے کندھوں کے کہ وہ کہتے ہیں قادری صاحب کے ساتھ چلو اور ہم فوج کے بغیر نہیں چل سکتے. خان صاحب نے یہ سارے کا سارا منصوبہ ہمارے سامنے رکھا، یہ ابھی تو دو تین چار سال میں الیکشن ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، خان صاحب کہتا ہے ابھی بناؤ، اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں الیکشن ہوں گے. یہ اس طریقے کی پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں.
ترکی کے حکام نے حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں 33 پولیس افسروں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ظفر سید.
ان پولیس افسروں کی گرفتاری کے لیے استنبول سمیت ملک کے 16 شہروں میں چھاپے مارے گئے ہیں. اس سال جولائی سے لے کر اب تک یہ اپنی نوعیت کی چوتھی کارروائی ہے. ترکی کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ صدر رجب طیب اردوان کے بقول یہ کارروائیاں ان لوگوں کے خلاف ہیں جو سیکیورٹی فورسز، عدلیہ اور سول سروس میں متوازی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں.
یوکرین نے کہا ہے کہ وہ اپنے مشرقی علاقے لوہانس کے ہوائی اڈے سے سیکیورٹی فورسز واپس بلا رہا ہے، جہاں اس کے بقول روس کے توپ خانے نے حملہ کر دیا ہے. اس سے قبل یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے روس پر الزام لگایا کہ وہ مشرقی یوکرین میں کھلی اور راست جاری کر رہا ہے. روس البتہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس نے اپنی فوج مشرقی یوکرین میں بھیجی ہے. روس اور چین کے درمیان ایک نئی بڑی پائپ لائن کی تعمیر پر کام شروع ہو گیا ہے. یہ منصوبہ ماسکو کے لیے بہت اہم ہے. پائپ لائن کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سائبیریا میں ہوئی، جس میں صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے نائب وزیر اعظم شرکت کر رہے ہیں. بھارت اور جاپان کے وزراء اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان سلامتی اور معاشی میدانوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. ٹوکیو میں ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے بحری سیکیورٹی کے اپنے مشترکہ عزم کو دہرایا. اس بات پر اتفاق کیا کہ جاپان اگلے 5 برسوں کے دوران بھارت میں اپنی براہ راست سرمایہ کاری دگنی کر دے گا. بھارت میں 830 برس پہلے ایک حملے میں تباہ ہونے والی یونیورسٹی کو پھر سے بحال کیا گیا ہے. ظہیر الدین بابر.
نالندہ یونیورسٹی نے 11 اساتذہ اور 15 طلبہ کے ساتھ تدریسی عمل کا آغاز کیا ہے، اور یہ کلاسیں بھارت کی مشرقی ریاست بہار کی ایک سرکاری عمارت میں شروع ہوئی ہیں. یونیورسٹی کے لیے راجگیر پہاڑیوں کے دامن میں 180 ہیکٹر زمین وقف کی گئی ہے، مگر اس کی تعمیر ابھی شروع نہیں ہو سکی. نالندہ یونیورسٹی 5ویں صدی میں قائم ہوئی تھی اور اس کا شمار دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے.
چین میں حکام کہتے ہیں کہ ہوبئی صوبے کے ایک پرائمری اسکول میں ایک شخص نے چاقوؤں سے وار کر کے 3 بچوں کو ہلاک کر دیا. واقعے میں ایک ٹیچر سمیت کئی دیگر زخمی بھی ہوئے. چین میں حالیہ برسوں کے دوران اسکولوں اور بچوں پر کئی حملے ہو چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان اپنے دوراہے اور پھر سہراہے سے گزرتا آج چوراہے پر آیا ہے. کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم نے اپنی کچن کیبنٹ کی میٹنگ کی. اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے بقول معزول صدر، لیکن خود صدر کے بقول میں اب تک پاکستان کی تحریک انصاف کا صدر یعنی عمران خان نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں محاورتن کہا جائے تو گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھایا. اس سے قبل ڈنڈا بردار احتجاجیوں نے قومی نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پر دھاوا بولا اور نصف گھنٹے سے کم وقت کے لیے نشریات معطل ہوئیں. سیربین کا بڑا موضوع آج پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے نامہ نگار اسلام آباد کے اہم مقامات پر ہیں، جس کی لائیو اپڈیٹ آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. بی بی سی اسلام آباد اور بی بی سی لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے تجزیہ کار بھی موجود ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں اسٹوڈیو میں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی موجود ہیں. آصف فاروقی، فوج کی اہم میٹنگ ہوئی، کیا تفصیل ہے؟
شفیع، فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے. ظاہر ہے اس طرح کی ملاقات میں کیا کچھ گفتگو ہوئی اس کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل سرکاری طور پر تو نہیں بتائی جاتی، لیکن عرفان صدیقی جو وزیر اعظم کے خصوصی معاون ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی صبح کے وقت، تو انہوں نے ایک دو باتیں بتائیں جن میں کچھ یہ تھا کہ کچھ تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان، کہ جو بحران اس وقت درپیش ہے ملک کو اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. وہ تجاویز کیا ہیں اس پر عرفان صدیقی نے یا کسی اور سرکاری فرد نے ہمیں تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن اس فوجی سربراہ سے ملاقات کے فوراً بعد پرائم منسٹر نے جو قومی سیاسی قیادت ہے ان کو اپنے دفتر میں مدعو کیا اور ان سے وہ تجاویز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، ان کو بتایا ہے کہ معاملہ اس وقت کہاں پر ہے اور فوجی سربراہ کے ساتھ ان کی کیا بات چیت ہوئی ہے. اسی میٹنگ میں عرفان صدیقی کے بقول وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور نہ ہی چھٹی پر جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا عرفان صدیقی کا کہ ابھی تک کہیں سے بھی وزیر اعظم نواز شریف کو نہ کسی نے استعفیٰ دینے کے لیے کہا ہے، نہ چھٹی پر جانے کے لیے کہا ہے، اور نہ ہی کسی بھی موقع پر ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور آئی ہے. یہ جو استعفے کا معاملہ ہے شفیع، میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں کہ یہ آج اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جہاں پر ارکان نے تقاریر کی اور انہوں نے نواز شریف سے یہ کہا کہ وہ بالکل استعفیٰ نہ دیں اپنے عہدے سے. ان ارکان میں تحریک انصاف جو عمران خان کی پارٹی ہے ان کے بھی وہ دو رکن اسمبلی شامل تھے جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور جنہیں عمران نے پارٹی سے اپنے نکال بھی دیا ہے.
چلیں، اچھا کہ آپ نے مجھے وہ تفصیل میں دوسرے سوال میں پوچھنے والا تھا بتا دی کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سیاسی قیادت کے ساتھ میٹنگ میں کیا کیا کہا، یہ آ گئی تفصیل. لیکن اس دوران اسلام آباد میں جھڑپوں کی اطلاعات ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟
جھڑپیں شام سے ابھی کچھ دیر پہلے، مغرب سے کچھ پہلے تک جاری رہیں، جو کہ صبح سویرے شروع ہوئی تھیں. آپ نے خبروں میں سنا کہ جو مظاہرین ہیں وہ پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہوئے، انہوں نے وہاں پہ نشریات کو معطل کیا، اس کے بعد وہاں پہ فوج آئی اور وہ بڑی امن صلح صفائی سے وہاں سے چلے گئے. لیکن وہ جانے کے بعد وہ دوسری طرف جو ہے مارگلا روڈ کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کی. وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس آئی کے دفاتر ہیں، پولیس نے ان کو وہاں جانے سے روکنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے. پھر جھڑپیں ہوئیں اور مظاہرین جو ہیں وہ مارگلا روڈ تک چلے گئے. اور ہم نے آج پہلی بار دیکھا کہ آئی ایس آئی کے جو کمپلیکسز ہیں ان کے بالکل سامنے مظاہرین اور پولیس کے درمیان پتھراؤ کا تبادلہ ہوتا رہا, آنسو گیس چلتی رہی اور ٹیلی ویژن کے کیمرے یہ سارے منظر جو ہیں وہ لائیو ٹیلی ویژن پر چلاتے رہے.
تو آصف فاروقی, اس دوران خاصے انکشافات والا ایک بم بھی تو گرا ہے. میرا اشارہ تحریک انصاف پاکستان کے جاوید ہاشمی کی طرف ہے, اس کی تفصیل عطا ہو.
شفیع, یہ بم جو ہے یہ اس کو آپ کہیں کہ دوبارہ گرا ہے, یعنی یہ بم اصل میں تو کل گرا تھا. جاوید ہاشمی نے جو اپنے پارٹی کے سربراہ عمران خان کے بارے میں کچھ الزامات لگائے تھے, آج ان کی مزید تفصیل انہوں نے بتائی. کیونکہ عمران خان نے کل شام کو ان الزامات کی تردید کی تھی جو جاوید ہاشمی ان پر لگاتے رہے ہیں, تو آج اس کی زیادہ تفصیل بتائی, جو کہ فطری عمل تھا کہ جاوید ہاشمی اب خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے سب سے زور دے کے جو سب سے اہم بات کی میرے خیال سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو فوج ہے اس کا اس احتجاجی تحریک میں اور عمران خان کی جو پورا ایک وہ نیریٹو لے کر چل رہے ہیں اس کے پیچھے فوج کا کیا کردار ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کافی تفصیل سے اور واضح باتیں کی. جاوید ہاشمی نے اس بارے میں تفصیل بتاتے کہا,
فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے ہاتھ لگا کے اپنے کندھوں کے کہ وہ کہتے ہیں قادری صاحب کے ساتھ چلو, اس کے ساتھ مل کے چلو, اس کو ساتھ لے کے چلو, وہ کہتے ہیں اور ہم فوج کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ نے کہا شیخ رشید کو, آپ کے دوستوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو منتخب کروانا ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہمارے کس کام آئیں گے وہ, ہم نے کیوں منتخب کرایا.
ہاشمی, جاوید ہاشمی جو ہیں انہوں نے کافی لمبی پریس کانفرنس کی, جس میں ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم ہاؤس کے سامنے جو دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا عمران خان نے, اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی. تو کل جواب میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہاشمی صاحب آپ اکیلے تھے اس مخالفت میں. تو آج جاوید ہاشمی نے ان تمام لوگوں کے نام گنوائے جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں اور جنہوں نے اس دھرنے کی مخالفت کی تھی جو کہ وزیراعظم ہاؤس کے سامنے عمران نے دینے کا اعلان کیا تھا. اس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی, اسد عمر, پرویز خٹک, ہر اہم رہنما کا نام لیا جو کہ کور کمیٹی میں شامل ہیں اور اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی شامل ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ جاوید ہاشمی نے فوج کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی گنوائے جو ان کے مطابق اس پلان میں شامل تھے جو عمران خان لاہور سے لے کر چلے تھے. انہوں نے کہا,
خان صاحب مجھے تو شرم آ رہی ہے, آپ کو شاید میرے خیال میں آپ کو بھی آئی ہوگی. اب آپ, میں آج قوم کے سامنے بتا رہا ہوں, خدا کے لیے اس کی بھی تردید کر دیجیے گا, نہ کریں گے تو اچھا ہے. میں سمجھوں گا کہ لیڈر سچا تھا. آپ نے یہ تمام جو پلان ہے ہمارے سامنے رکھا, کور کمیٹی کے سامنے بھی, ہمارے بھی سامنے, اس کا میں آخری سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہا مارشل لا کا نام نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کو درخواست دیں گے, فلانا جج ہماری مرضی کا چیف جسٹس آ رہا ہے, اس کے ساتھ ہم درخواست دے دیں گے اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے.
جی شفیع, جاوید ہاشمی جو ہے ان کی جیسا کہ میں نے کہا کافی لمبی اور اہم پریس کانفرنس تھی, اس لیے میں چاہوں گا کہ مزید تھوڑی سی تفصیل آپ اور سن لیں اس کی, جو ان کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے. میں نے تو جاوید ہاشمی نے کہا کہ میں صدر ہوں پارٹی کا, آپ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں, آپ نے آئین, اپنے ملک کے آئین کی اگر پرواہ نہیں کرنی تو کم از کم اپنی جماعت کے آئین ہی کو پڑھ لیں اور اس کی پرواہ کر لیں. جاوید ہاشمی کا کہنا تھا,
کاش وہ اپنی جماعت کے آئین کو پڑھ بھی لیتے, کبھی پڑھتے تو صحیح اس آئین کو کہ آپ نے صدر کے ساتھ جو سلوک وہ فرما رہے ہیں یہ ان کی شان کے برابر بھی نہیں ہے اور اپنے آئین کے اور اصول کے مطابق بھی نہیں ہے. چلیے ان کی مرضی ہے, وہ مرضی کے لوگ ہیں, جب مرضی ہوتی ہے تو وہ آئین کو مان لیتے ہیں, جب نہیں ہوتی نہیں مانتے, میں کیا کر سکتا ہوں.
جی شفیع، یہ تھے جاوید ہاشمی. اور اب اس وقت اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈی چوک کے قریب اپنے جو ان کے لوگ جمع ہوتے ہیں شام میں حسب معمول، اب تو ایک معمول سا بن گیا اسلام آباد کا، وہاں پہ ان سے خطاب کر رہے ہیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ جاوید ہاشمی کے ان الزامات پر شاید مزید کچھ بات کریں.
تو اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان الزامات پر کچھ بات کریں تو پھر ظاہر ہے آپ میرے اسٹوڈیو میں ساتھ دیں، آپ بیٹھے رہیں اور آپ ہی کے ساتھ میں اپنے جو دوسرے شرکا ہیں اس مذاکرے کے ان کو بھی متعارف کرا دوں. اس میں میرے ساتھ شامل ہیں سابق فوجی اور اب فوجی امور کے تجزیہ کار مسٹر خالد منیر، معروف صحافی زاہد حسین. آپ دونوں اسلام آباد میں ہیں اور یہاں پر بی بی سی لندن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بی بی سی اردو سروس کے سربراہ عامر احمد خان. تو محترم خالد منیر صاحب، میں آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں، یہ آپ نے سنا فوج کے کردار پر براہ راست انگلی اٹھی ہے اور یہ چلتے پھرتے کسی کارنر شاپ کے مسٹر پٹیل یا مسٹر عبداللہ نے نہیں اٹھائی بلکہ ایک ذمہ دار آدمی نے اٹھائی ہے، یہ فوج کے اوپر یا فوج کے انٹیلیجنس اداروں کے اوپر ایسی انگلی کیوں اٹھتی ہے؟
وجہ اس کی ہے کہ فوج نے 37 سال حکومت کی ہے، 4 مارشل لا لگائے ملک پہ، اب سانپ کے ڈسے ہوئے ہم رسی سے بھی ڈرتے ہیں. ایک مظاہرہ جو لاہور سے چلا اور اسلام آباد آیا، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے فوج ہے، آئی ایس آئی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ اور ادھر ادھر شہروں میں جلوس دیکھیں گے، کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ اس کے پیچھے آئی ایس آئی یا فوج ہے. جی، چیف آف آرمی اسٹاف 3 نمبر پہ تھے، پرسنلی نواز شریف صاحب نے ان کو پک کیا، 2 سینئرز کو سپرسیڈ کر کے ان کو پک کیا. لیٹ می ٹیل یو کہ اچھے فیملی ریلیشنز بھی ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، ان دونوں کی فیملیز جو ہیں. اب جاوید ہاشمی صاحب کی اگر بات، آپ نے کہا کہ بم پھاڑا ہے، تو پرسوں شام تک تو یہ بم کے ساتھ کھڑے تھے ٹرک کے اوپر. یہ پلان تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں بتایا تھا، تو جولائی سے لے کے پرسوں شام تک کے ڈی چوک تک جاوید ہاشمی اس سے متفق تھے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میرے آپ کے راستے الگ ہیں، تو اب ان کو جمہوریت کا خیال آ گیا. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ ضیاء الحق کے منسٹر رہے تھے.
نہیں، یہ سب ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا خالد صاحب. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے بم کے ساتھ خود کھڑے ہوئے تھے، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ فوج کی طرف اشارہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟
نہیں، اس میں ایسا ہے نا جی کہ ان ایکسپلینیبل فینومینا ہوتا ہے. ہم ہر چیز فوج پہ ڈالتے ہیں. یہ کے پی کے میں 10 سال لوگوں نے طالبان اور آرمی آپس میں ملے ہوئے کی ایک چیز چلتی تھی اور باقاعدہ چلتی تھی. میں نے ٹی وی پہ کہا تھا، جب پھر جنرل پاشا نے مجھے کہا کہ خالد آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پرسپشن کیوں ہے؟ میں نے کہا سر میں نے ٹی وی چینل پہ کہا کہ پرسپشن رانگ ہے، لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ فوج اور طالبان آپس میں ملے ہوئے اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ
اٹ. تو قطع کلام خالد منیر صاحب، کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پرسپشن ہے، ایسا ہے نہیں؟ کیا میں یوں سمجھوں؟
جی، میں جب کے پی کے ہر ضلع میں، میرا طالبان میں انٹرسٹ بھی تھا اور میں چونکہ سیاست میں تھا، ہر ضلع میں پھرتا تھا اور اپرائزنگ سے لے کے 2004 سے میں ان کو دیکھ رہا تھا، تو اور فوج سے بھی ملتا تھا ان کے ساتھ بھی، تو میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ فوج کے کا ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہو. انیشلی جب شروع، بہت شروع کی بات ہے، لوگ ان کو بہت مسلمان اور وہ تھی، سمپتھی ویو ہوتی تھی، جب 2-3 سپاہی ذبح کر دیتے تھے اس کے بعد یونٹ ان کے لیے ایسا اگریسو ہوتی تھی جیسے کہ انڈین آرمی کے لیے بھی نہیں ہوتی تھی.
اچھا، تو خالد منیر صاحب، میں آپ سے ذرا سا دخل در معقولات کے تحت توقف کے لیے کہہ رہا ہوں. زاہد حسین کیا کہیے گا؟ عامر کو میں بعد میں زحمت دوں گا. جو ابھی خالد منیر صاحب نے کہا، اس سے آپ 100% متفق ہیں؟
دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تاثر بہت پہلے سے تھا، یہ جاوید ہاشمی صاحب نے تو میرے خیال یہ کہ یہ کہہ کے لوگ جو ایک لحاظ سے آپ ریمر کہہ لیں، اسپیکولیشن کہہ لیں، اس کو تقویت دی ہے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات کوئی لوگوں کے لیے نئی نہیں تھی جو جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے. اس سے پہلے جو ہے مسلم لیگ نواز کے بھی لوگ کہتے رہے ہیں، مطلب کہ اس کے پیچھے جو ہے فوج کا ہاتھ ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے. یہ بات کیوں ہو رہی، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ واقعی فوج ان کے پیچھے ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک تاثر اس لیے بھی ہوا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو فوج اور جو گورنمنٹ ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے تعلقات بے انتہا خراب ہیں، اور ایسے خراب ہیں جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلی جو مجھے جو 99 میں جو صورت حال رہی تھی اس سے ملتی جلتی صورت حال موجود ہے. اس کی بہت اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. مثلاً پہلے ہی تو یہ تھی کہ جنرل مشرف پہ جب ٹرائل شروع ہوا تو اس میں جو ہے اس میں آرمی کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ ہائی کمانڈ پہ بٹلے نیچے کے رینکس تک جو ہے اس کا بہت زیادہ اس کے اوپر اثر ہوا تھا. دوسری جو سب سے زیادہ جو تباہ کن صورت حال بن کے آئی تھی جس میں ان کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان اور فوج کے درمیان خلیج بہت وسیع ہو گئی تھی وہ تھا واقعہ جیو کا. جبکہ جیو میں جو ہے جب یہ الزام لگایا تھا آئی ایس آئی چیف کے خلاف کہ انہوں نے ایک جو حامد میر ان کے اینکر پرسن ہیں ان کے اوپر حملے میں ان کا ہاتھ تھا تو وہ جو ہے وہ اس میں جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی جو پوزیشن تھی وہ کافی ایمبیگیوس تھی اور اس میں جو ہے ان کے فوج کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ کہتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اپنے ادارے کے خلاف. تو وہ چیز بڑھتی چلی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد اور بھی ایسے مسئلے مسائل تھے. ایک کہ مثلاً یہ کہ جب طالبان پہ آپریشن کی بات تھی تو نواز شریف صاحب کے اپنے تحفظات رہے تھے اور وہ ڈیلے ہوتے آئے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو ایک اور چیز بھی آتی ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک پاس بیگیج ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے اور فوج کے درمیان موجود ہے. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ فوج نے ان کو دونوں دفعہ ہٹایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات صاف تھی کہ جو ہے ان کے جو دو دفعہ حکومت رہی تھی اس میں تمام چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ان کے تعلقات یہ پس منظر ہے.
ٹھیک ہے پس منظر. حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ فوراً عامر کے پاس جاؤں لیکن میں آپ ہی سے ذرا سا پوچھوں گا یہ جو گیم پلان کی بات آئی ہے یہ کیا خالی ہے؟
دیکھیں اس میں مجھے تو ایک بات لگتی ہے کہ اس میں کوئی اچانک یہ یا اسپونٹینیس موومنٹ نہیں ہے. یہ اس کی تیاری بہت پہلے سے تھی اور میرا خیال یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اس پرفیکٹلی کوریوگرافڈ موومنٹ جو تھی یہ ہے. اس پہ جو ہے مجھے خود بھی اندازہ ہے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے کہ بہت پہلے سے اس کے متعلق بات ہو رہی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسی موومنٹ ہوگی جس میں نواز شریف صاحب کا تیا پانچا ہو جائے گا.
رکیں زاہد بھائی رکیں 3-3.5 منٹ آپ اس سے پہلے خالد منیر صاحب بولے. اب میں آج کے سربین کے تھرڈ امپائر کو بلا رہا ہوں. عامر احمد خان کیا کہیں گے آپ یہ جو انکشافات سامنے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟
تھرڈ امپائر تو شفیع آپ نے مجھے کہہ دیا لیکن میرے بیجز نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں شفیع فرق تب ہی پڑے گا جب لوگ اس کو جیسے زاہد نے پس منظر بیان کیا نا لوگ فوج کی جس طرح کی مداخلت ماضی میں رہی ہے اور اس کا خاص طور پر نواز شریف کے ساتھ کس طرح سے اس نے فوج اور میاں نواز شریف صاحب کے رشتے کو کیسے متاثر کیا اس کو ذرا سمجھیں. میں آپ کو بڑی مختصراً بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 1988 سے لے کر 2002 تک کے الیکشنز یا 1988 سے لے کر 1999 تک کی فوجی بغاوت تک یہ بات اب سپریم کورٹ میں بھی اس کے کاروائیوں کے اندر مقدمات میں بھی واضح ہو گئی ہے کہ آئی ایس آئی کا کیا رول تھا 1988 میں آئی جے آئی کے قیام سے لے کر تو اس کے بعد سے حکومتیں بنانے اکھاڑنے کے اندر کیا رول تھا. ٹھیک ہے واضح بات ہے یہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. 2002 کے الیکشن میں مجھے خود ایک آئی ایس آئی کے افسر نے بتایا تھا کہ جو ان کا الیکشن سے پہلے جنرل مشرف کو بریفنگ تھی جو اس وقت کے صدر تھے اس پہ انہوں نے ایک لسٹ کے اوپر سے نواز لیگ کے کینڈیڈیٹس کی ایسے کر کے ٹک کر کے ایک ایک کر کے کہ یہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے تو کیسے ہو گیا کہ 2002 کے الیکشن میں صرف 14 سیٹیں ملی ان کو. ٹھیک ہے اور اسی طرح سے 2007 کے الیکشن میں جب جنرل مشرف کو خدا حافظ کرنے کا وقت آ گیا تھا تو شاید آپ کو یاد ہو کہ اس انتخاب کا پہلا نتیجہ اس پولنگ اسٹیشن کا تھا جو پریزیڈنسی کے اندر تھا پولنگ اسٹیشن جہاں پر مشرف صاحب کی اپنی پارٹی ہار گئی تھی اس پولنگ اسٹیشن سے. یہ سب کچھ میاں نواز شریف صاحب نے خود دیکھا ہوا ہے اور ان کا فوج کے بارے میں جو تاثر ہے وہ اس کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور یہ ایک بنیادی نتیجہ ہے کہ جب طاہر القادری جن کا نہ تو کوئی انتخابی سیاست کے اندر موجود ہے نہ ان کا کوئی پارلیمانی سیاست کے اندر وجود ہے وہ جب ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کینیڈا سے واپس آ کے دھرنا دینے چل پڑتے ہیں تو جو شکوک و شبہات میاں نواز شریف کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس پس منظر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں.
چلیں آپ نے ذکر کیا طاہر القادری کا بھی وہ اسمبلی میں ایک نشست نہیں رکھتے زرداری صاحب کے دور میں بھی آئے اس دور میں بھی آئے عمران خان کے پاس تو پھر بھی نشستیں ہیں تو عمران خان کے یہ انکشافات اور یہ طاہر القادری کے یہ انقلابی نعرے مل کے کوئی سنگم بنائیں گے؟
शफीक, अभी तक वो बार बार लोग ये कहते हैं कि अगर कोई बनना होता ना तो अभी तक वो बन गया होता. सो लगता नहीं है कि फौरी तौर पर इसका कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने जिस तरह से 1993 के अंदर जब उनको फारिग किया गया, 1992 के अंदर और 1993 के अंदर बार बार हुकूमतें बदलने के बाद वो दोबारा आए, एक फैसला उन्होंने उस वक्त किया था कि वो फौज के कंधों पर बैठ के दोबारा इक्तदार में नहीं आएंगे, और दूसरा फैसला उन्होंने उस वक्त ये किया था कि जब उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया था और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कि दोबारा वो इस्तीफ़ा कभी नहीं देंगे. तो लगता है कि जहां मामला आज खड़ा हुआ है वहां तो आगे कुछ मजीद होने वाला नहीं है.
आमिर अहमद खान, यहाँ आप मौजूद हैं. खालिद मुनीर साहब, जहमत के लिए मैं आपको एक बार फिर जहमत दूंगा, मतलब आप इस्लामाबाद स्टूडियो से न जाएं. ज़ाहिर हुसैन, आप मेरी बात सुन ही रहे हैं, आप भी मत जाइएगा. हालात है हज़रा का प्रोग्राम सरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं.
वो खबरें और मौजूद जो आपके लिए अहम हैं.
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है.
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
انگلینڈ اور بھارت کے درمیان چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل کل ایجبسٹن میں کھیلا جائے گا. پانچ میچوں کی سیریز میں بھارت کو 2-0 کی برتری حاصل ہے. آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک نے زمبابوے کے خلاف شکست کے بعد سلیکٹرز پر تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں وہ ٹیم نہیں ملی جو وہ چاہتے تھے. مائیکل کلارک نے اسٹیون سمتھ اور مچل جانسن کے بارے میں کہا کہ ان دونوں کو زمبابوے کے خلاف میچ میں ہونا چاہیے تھا. زمبابوے نے 31 سال بعد آسٹریلیا کو ون ڈے میں ہرایا ہے. مائیکل کلارک جنہوں نے اس میچ میں 68 رنز بنائے لیکن ہیم سٹرنگ کی وجہ سے اننگز جاری نہ رکھ سکے، اور اب وہ سہ فری کی سیریز ادھوری چھوڑ کر وطن واپس جا رہے ہیں. زمبابوے کے ہاتھوں اس شکست کے نتیجے میں آسٹریلوی ٹیم عالمی ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن سے محروم ہو گئی ہے، اور بھارت نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. آسٹریلیا کا اب چوتھا نمبر ہے. یو ایس اوپن میں راجر فیڈرر نے مارسیل گرونیلرز کو 4 سیٹس میں شکست دے دی. چوتھے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ رابرٹو باتیستا سے ہوگا.
What a stunning way to close out.
خواتین مقابلوں میں کیرولین وزنیاکی نے ماریا شیروپووا کو 3 سیٹس میں ہرا کر 2 سال میں پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ سارا ایرانی سے ہوگا. کیرولین وزنیاکی نے 8 میچوں میں تیسری مرتبہ شیروپووا کو ہرایا ہے. اسپینش لیگ میں یورپین چیمپئن ریال میڈرڈ کو ریال سوسیڈاڈ کے خلاف 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے ٹاٹنہم کو 3 گول سے ہرا دیا. آرسنل کی ٹیم 20ویں منٹ میں 1 گول کی برتری حاصل کر کے بھی لیسٹر کو نہ ہرا سکی، اور یہ میچ 1-1 گول سے برابر رہا. مینچسٹر یونائیٹڈ نے کولمبیا کے فالکاؤ سے معاہدہ کیا ہے، وہ موناکو کی نمائندگی کر رہے تھے. جاپان کے شنجی کاگاوا مینچسٹر یونائیٹڈ چھوڑ کر دوبارہ بوروسیا ڈورٹمنڈ میں جا رہے ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینہ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی موجودہ صورتحال اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سربین کا بڑا موضوع ہے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com بھی اس وقت اسی سے لیڈ کر رہی ہے. وہاں پر لائیو کوریج ہے اس کا، جو ہمارے نامہ نگاروں کی رپورٹوں اور آنکھوں دیکھے احوال پر مبنی ہے. سربین کا نصف آیا، اور اب آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں احمد رضا کی زبانی.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم یقین رکھے، نہ استعفی دوں گا نہ چھٹی پر جاؤں گا، اور یہ کہ دھونس کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کو یرغمال بنانے کی روایت نہیں پڑنے دیں گے. تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ عمران خان منصوبہ بندی کے تحت اسلام آباد آئے ہیں. اسلام آباد کے ریڈ زون میں مظاہرین نے آج پی ٹی وی کی عمارت پر بھی ہلا بول دیا. فوجی اہلکاروں کی آمد پر مظاہرین منتشر ہو گئے، مگر کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف، معاف کیجیے گا، اسلام آباد پولیس نے عمران خان اور طاہر القادری اور ان کی جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا ہے. روس اور چین کے درمیان ایک نئی بڑی پائپ لائن کی تعمیر پر کام شروع ہو گیا ہے، اور بھارت اور جاپان کے وزراء اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان سلامتی اور معاشی میدانوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
احمد رضا خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنا رہے تھے کہ اتنے میں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے اپنی شہ سرخی بدل دی. میں نے کہا تھا نا یہ لائیو کوریج ہے جو ہمارے نامہ نگاروں کے رپورٹس اور آنکھوں دیکھے احوال پر لائیو اپڈیٹ ہو رہا ہے. اب وہاں کی سرخی ہے کہ قوم یقین رکھے نہ استعفیٰ دوں گا نہ چھٹی پر جاؤں گا، کوٹ ان کوٹ میاں نواز شریف کا یہ ڈائلاگ ہے. تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جایا جا سکتا ہے. اب چلتے ہیں پاکستان کے قومی نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی طرف اسلام آباد میں، جہاں پاکستان عوامی تحریک پیٹ اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حامیوں اور کارکنوں نے دھاوا بولا، توڑ پھوڑ کی، نشریات بند کرائیں. بعد میں نیم فوجی دستے رینجرز کے جوانوں نے انہیں پرامن طریقے سے باہر نکالا، عمارت خالی کروائی. لیکن نشریات میں آتے خلل کے دوران کیا کیا ہوا، اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
پاکستان کے ریاستی چینل پی ٹی وی نیوز پر صبح نیوز ریڈر نے مظاہرین کے ہیڈ کوارٹر میں داخلے کی خبر کچھ یوں بیان کی.
ناظرین آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں گے، پی ٹی وی نیوز اسلام آباد سینٹر کا مرکزی گیٹ توڑ کر عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کے مظاہرین اندر داخل ہو گئے اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے فوج طلب کر لی گئی ہے. آپ کو تازہ ترین صورتحال سے
آج صبح ریڈ زون میں شروع ہونے والی جھڑپوں میں شامل مظاہرین کئی گھنٹوں تک پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کے بعد قریبی سرکاری ٹی وی کی عمارت کا گیٹ توڑ کر اس میں داخل ہو گئے تھے. لاٹھیوں سے مسلح درجنوں حملہ آوروں میں سے جس کا رخ جس طرف ہوا اسی طرف چل دیا. کسی نے کیفیٹیریا پہنچ کر کھانا تمام کیا تو کچھ نے دیگر کمروں میں مبینہ طور پر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی. ایک اناؤنسر نے اس دوران لائیو نشریات میں اسلام آباد پولیس کے سربراہ خالد خٹک سے مدد کی اپیل کی.
یہاں پر آپ کو اطلاع دے دیں آجی صاحب کہ ان مظاہرین نے یہاں پر پی ٹی وی نیوز کے عمارت میں گھس کر یہاں پر ہماری ٹرانسمیشن کو ہائی جیک کر لیا، یہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. پی ٹی وی نیوز کی نشریات کسی بھی وقت منقطع ہو سکتی ہیں.
اور اس کے بعد انگریزی زبان کے پی ٹی وی ورلڈ اور اردو زبان کے نیوز چینل کی نشریات بند ہو گئیں. مظاہرین نے خواتین عملے کو بھی نہ چھوڑا. پی ٹی وی کی ایک اینکر عظما چوہدری نے ان کے ساتھ جو ہوا وہ کچھ یوں بیان کیا.
جو لوگ ڈنڈوں سے لیس تھے انہوں نے وہاں پر میرا پرس چھین لیا، پرس سے وہاں پر انہوں نے پیسے نکالے تھے. یہ صرف پیٹ کے لوگ نہیں تھے کہ یہ پی ٹی آئی اور پیٹ دونوں کے مشترکہ طور پر لوگ تھے، اور ان کو لگتا ہے کہ چونکہ ہم ان کے خلاف بولتے ہیں اس لیے وہ آج ان کے پاس اچھا موقع ہے اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے.
پی ٹی وی کے باہر ایک کارکن حمید جب بی بی سی کو واقعات کی تفصیل بتا رہے تھے تو عوامی تحریک کے کارکن نے زبردستی مداخلت کچھ یوں کی.
رینجرز کے اہلکار نے کہا کہ آپ اندر نہ جائیں، آپ نے جو احتجاج کرنا ہے باہر کریں، کیونکہ پی ٹی وی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پی ٹی وی تو اسٹیٹ کا چینل ہے، اسٹیٹ کے لیے کام کرتا ہے، اسٹیٹ کے ادارے.
یہ جو غریب لوگ ہیں اسٹیٹ کے آئے ہوئے، عوام ہے اسٹیٹ کی ہے. آپ تو نواز شریف کے، آپ کو تو شہباز شریف قاتلوں کے سپورٹر ہوتے ہیں.
جب رینجرز پہنچے تو بعض مظاہرین ان سے بغل گیر ہوئے اور چوما بھی. بعد میں فوج بھی آن پہنچی. ایک فوجی اہلکار نے مظاہرین کو منتشر ہونے کا حکم دیا.
آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں
جی،
آپ لوگوں نے باہر بھی کھڑے ہو کے اعلان کیا، آپ کے قائدین نے بھی اعلان کیا کہ پرامن رہیں گے. جب آپ ایسی جگہ پہ آئیں گے تو آپ کے لیے بھی شرمندگی ہے، آپ کے قائدین کے لیے بھی شرمندگی ہے.
12 اکتوبر 1999 کی شام 111 برگیڈ کے فوجیوں کی سرکاری ٹی وی کے صدر دروازے کو پھلانگنے کی تصویر نے تاریخی حیثیت حاصل کر لی تھی. اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف تھے اور اس کی وجہ ان کے اپنے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اختلافات تھے. آج 15 سال بعد 111 برگیڈ کی جگہ عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے لے لی. 1999 کے پی ٹی وی کو فتح کرنے والی فوج نے آج اس پر قبضہ کرنے والے سیاسی کارکنوں سے اسے بچا لیا. تقریباً 35 منٹ تک منقطع رہنے کے بعد نشریات دوبارہ بحال ہوئیں، کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی. معروف قانونی ماہر عاصمہ جہانگیر اس سے خوش نہیں.
کل جب پریس ریلیز آئی ہے ہمارے آرمی کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، تو ایک طرح سے انہوں نے ان کو دعوت دی جو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں. اور یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں پہ آرمی جاتی ہے، یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور ایک بندہ بھی اریسٹ نہیں ہوتا. یہ سراسر غنڈہ گردی ہے. اور جو دو ان کے چیف گنڈے ہیں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، ان کو آرمی کو خود اریسٹ کرنا چاہیے تھا.
پاکستانی ٹیلی ویژن چینل کے ڈائریکٹر نیوز اتھر فاروق بٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ عمارت میں داخل ہونے والے حملہ آور تربیت یافتہ اور ایسے ساز و سامان سے لیس تھے جسے انہوں نے پی ٹی وی کی نشریات بند کرنے کے لیے استعمال کیا۔
ان کی جو نیت تھی وہ تو بالکل واضح تھی کہ جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے اس کو آف ایئر کرنا ہے۔ ہمارے 8 چینلز ہیں، ہیڈ آفس بھی ہمارا یہاں ہے، اور ہمارے اپنے ملازمین کو بھی بعض دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ٹیکنیکل ایریا میں اگزیکٹلی کہاں سے جا کے آپ نشریات بند کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیلی فون پر ہدایات دے رہے تھے، زیادہ تر یہ جو تھے یہ عوامی تحریک کے کارکن تھے۔ آتے ہی یہ سیڑھیاں چڑھ کے یا اوپر گئے جہاں سے ہمارا ٹیکنیکل ایریا ہے۔ یہ جو ٹرانسمیشن کی تاریں ہوتی ہیں یہ کوئی عام تار تو ہوتی نہیں جس کو آپ کینچی سے کاٹ سکتے ہیں، تو ان کے پاس باقاعدہ کٹر تھے جنہوں نے جو بڑی کیبل ٹرانسمیشن کیبلز جو ہیں وہ انہوں نے کاٹی ہیں، کیمراز کو آف کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ ان کی نیت جو تھی وہ تو میرے نزدیک یہی تھی کہ نشیات بند کرانا، اور باقی جو جائے چیز ہے اس کو آپ ایک سائیڈ شو کہہ لیں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کیا یا لوٹ مار کی۔
تحریک انصاف کے عمران خان نے فوراً اپنے کارکنوں کو ایک تقریر میں سرکاری عمارت میں داخل نہ ہونے کی ہدایت دی۔
یہ غلط کیا تھا جس نے بھی جو بھی گیا بلڈنگز کے اندر۔ میں تو اپنا کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ہم کبھی اجازت کسی کارکن کو نہ دے کہ کسی بھی بلڈنگ کے اندر جائے۔
بعض مبصروں کے مطابق ٹی وی کی عمارت میں نہ تو فوج اور نہ رینجر تعینات تھی، جس کی وجہ سے مظاہرین کو فری ہینڈ ملا۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
خالد منیر صاحب، بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ہارون رشید کی آپ نے رپورٹ سنی، اس میں مختلف لوگوں کے تبصرے بھی تھے۔ آصف جہانگیر کا کہنا تھا کہ فوج کی طرف سے جو بیان آیا اس میں بین السطور ایک طریقے سے کہہ دیا گیا، جو کچھ کہہ دیا گیا وہ شاید احتجاجیوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کافی تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟
فوج کے بیان میں یہ بھی ہے کہ ہم جمہوری نظام کا تحفظ کریں گے، وہ آصف جہانگیر صاحبہ اگنور کر گئی۔ کل پورے اسلام آباد کے ایس ایس پی نے، ایک نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد دوسرے نے چارج لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ پرسوں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد پولیس آپ کو ان مظاہروں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پولیس وہ جو پنجاب سے لائی گئی ہے، پولیس وہ جو ریلوے والی ہے، سعد رفیق صاحب منسٹر ہیں اس کے، وہ سامنے تھی۔ اسلام آباد پولیس آپ کو کہیں بھی، کیونکہ ان کی یونیفارم ڈفرینٹ ہے، وہ آپ کو نظر آتی ہیں، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ پھر جب آپ کو ایک کمانڈر کو اسلام آباد پولیس کے کمانڈر ایس ایس پی کو دیتے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں، ان کے ساتھ آپ لڑیں گے، اور وہ آپ کے انڈر کمانڈ نہیں لگتے ہیں، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تین عہدیداروں نے چارج لینے سے انکار کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، تمام ملبہ پولیس پہ ڈال دیا گیا تھا، رانا ثناء اللہ کو صرف ریزائن کروایا گیا، باقی سب کچھ سب کلیئر ہو گئے، پولیس پہ ڈالا گیا۔
مجھ کو اجازت دیجیے، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، پلیز برا مت مانیے۔
جی 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 جی
خالد منیر صاحب، فوج کا آرٹیکل 245 لاگو ہے، فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے سر؟
فوج کو جب آپ بلاتے ہیں تو 245 از ان ایڈ آف سول پاور، جی آپ سول حکومت کی مدد کے لیے اس کو بلا رہے ہیں۔ ساری انسٹرکشنز یا آپ انیشیلی ان کو دے دیں گے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں اس کے تحت، ورنہ موقع پہ جو کمشنر ہوتا ہے، مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے، جیسے اسلام آباد کا کمشنر ہے، وہ ان کو انسٹرکشنز دے گا کہ آپ نے یہ کرنے۔ پی ٹی وی کی عمارت پہ اگر فوج نہیں تھی تو فوج کو نہیں کہا گیا ہوگا، اور مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ یہ پولیس آخر لڑتے لڑتے ایک دم پی ٹی وی کی عمارت کو خالی چھوڑ کے کیوں چلی گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور مظاہرین وہاں پہنچ گئے۔ مظاہرین وہاں، میں کسی پہ شک نہیں کر رہا جی، لیکن وہ خالی چھوڑ دیا گیا تھا، وہاں آرمی تو پہلے سے ڈپلائڈ نہیں تھی، رینجرز نہیں تھی، اور پولیس وہاں سے چلی گئی۔
مجھے میں علادین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں اب حل ہے کیا؟
اس کا حل 52A2B نہیں ہے اس وقت آئین میں۔ آئین پریزیڈنٹ کی پاور بالکل ختم ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب اگر اڑے رہتے ہیں ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، پر آئینی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ جب تک کہ پرائم منسٹر صاحب خود حالات کو دیکھ کے استعفیٰ نہ دیں یا کوئی،
میں آپ سے جو سننا چاہ رہا ہوں نا خالد منیر صاحب، جو میں یہ سننا چاہ رہا ہوں حل، وہ اڑے ہوئے، استعفیٰ نہ دے دیں، یہ الفاظ تو میرا خیال ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ اور کوئی کہنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حل کیا ہے؟ اگر آپ وہ جا رہے ہیں تو پارلیمان میں 10 جماعتیں ایک طرف ہیں، ایک جماعت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، تو 9 پیپلز پارٹی سمیت، پاکستان عوامی پارٹی سمیت، نیشنل پارٹی سمیت، اور جو چھوٹی پارٹیاں ان سمیت، حد یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں بالکل ایک جگہ ہیں، کہ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی زبردستی. میں اس تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حل کیا ہے.
میں پھر جب آپ نے ان مذہبی پارٹیوں کے نام لے دیے تو میں پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایس آئی ہوتی تو یہ مذہبی پارٹیاں اب تک دوسری سائڈ پہ ہوتی ہیں کیونکہ ساری عمر رہی ہیں. تو اس وقت امپاس ہے ایک,
ٹھیک,
کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے.
چلیں خالد مہری صاحب, اتنے آپ نے جامع جواب دیے, بہت بہت شکریہ. امید ہے میرے کسی سوال کا آپ نے برا نہیں مانا ہوگا, نہ آپ نے اس کو گستاخی سمجھا ہوگا. بڑی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اور ظاہر حسین صاحب آپ کا بھی شکریہ. آصف فاروقی آپ رہیے, شاید آپ کی مجھے ابھی آخر میں پھر ضرورت پڑ جائے. ویسے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. صورتحال کے سلسلے میں نے حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے کلیدی رکن اور سابق سینیٹر طارق عظیم سے بات کی, پوچھا کہ اب تازہ ترین حکمت عملی کیا ہے, خود فیصلہ پارلیمنٹ کے توسط سے اور مشترکہ فیصلہ, یا جو فیصلہ سنا دیا گیا اس پہ خاموشی سے عمل درآمد.
دیکھیں, اس کو جو پہلے قرارداد پاس ہوئی نیشنل اسمبلی میں, جس میں 10 میں سے 9 جماعتیں جو ہیں, ایک صرف جماعت تھی جو رہ گئی باہر, وہ تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی, باقی سب نے یونینیمسلی یک زبان یک جان ہو کے میاں صاحب کو بیک کیا. ابھی آپ نے جمعے کے دن جس طرح خیر خورشید صاحب نے بات کی کہ جی آپ ڈٹ جائیں اور بالکل اس طرح تو نہیں ہوگا کہ باہر کوئی بندہ 5,000 بندے لے آئے اور آ کے چینج کر دے پرائم منسٹر کو, تو آپ بالکل نہیں جائیں گے. تو ہمیں کافی زیادہ سپورٹ ملی ہر کوارٹر سے پرائم منسٹر صاحب کو. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سینٹ کا سیشن چونکہ ختم ہو گیا ہوا تھا کہ سینٹ کا بھی سیشن ہو جائے تو کیوں نہیں, جس طرح انہوں نے دو بندوں نے پرپوزل دیا کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے اور اس میں ساری پوری دونوں سائڈ سے اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس بوتھ شوڈ ریٹریٹ دا سیم سینٹیمنٹس. جی تو وہ اب خیال ہے کہ کل جو سیشن ہوگا تو اس میں اس پہ ڈسکشن ہوگی.
مجھ کو آپ سیدھے طارق عظیم صاحب میرے دوسرے سوال پر لے آئے, جب دوسرا سیشن ہوگا تو جو کچھ بھی اسٹریٹجی ہوگی, اس سے پہلے کہ آپ اس اسٹریٹجی پر روشنی ڈالیں میں آپ سے خدشہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ خدشہ کتنا حقیقی ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف استعفیٰ دے دیں؟
دیکھیں, جو طریقہ کار ہے, اگر کوئی اور وجہ ہوتی تو اس پہ سوچا بھی جا سکے, اس پہ تو سوچنا بھی جو ہے میرا غلطی ہوگی, کہ میاں نواز شریف صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں, پارٹی کی طرف سے بھی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں ہر پارٹی میٹنگ میں یہ کہا گیا اور خود بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس طرح میں استعفیٰ نہیں دے دوں گا, اور پارٹی کی طرف سے بہت ان پہ زور ہے کہ جی بالکل آپ نہ دیں استعفیٰ, بلکہ جیسے میں نے کہا پہلے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اس پہ زور ہے کہ اب آپ استعفیٰ نہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر آج استعفیٰ دیکھ بھی لیں, اگر استعفیٰ چلا بھی کسی وجہ سے دے بھی دیتے ہیں, کل پھر حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہوگی بیکاز ہماری میجارٹی ہے.
اچھا, تو آپ حکومت دیکھیں وہ بظاہر مفلوج, ملک دیکھیں مطلب اسلام آباد جو نروز ہے, جو دل ہے اس کی دھڑکن پر اثر, یہ تو حکومت کے کوٹ میں آئی ہوئی نا مول, کیا کرے حکومت؟
جی جی دیکھیں, حکومت نے کوشش کی کہ جتنا بھی زیادہ فلیکسیبلٹی شو کرے, سافٹلی اپروچ ہم نے استعمال کی, اشورنس دی یہ دی گئی ہمیشہ سے کہ جی ہمیں الاؤ کر دیا جائے, ہمارا رائٹ ہے ڈیمانسٹریشن اور ہم بڑے پیسفل رہیں گے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ارادے ان کے مختلف ہیں, یہ پیسفل کوئی نہیں ہے, یہ قبضہ گروپ ہے. آج تو بلکہ خود بھی قادری صاحب کو اگر آپ سنیں ان کی اسپیچ, انہوں نے صبح سے کہا جی کہ مبارک ہو ہم نے قبضہ کر لیا, وہ لفظ استعمال کرتے ہیں قبضہ کر لیا ہے, یعنی کہ یہ قبضہ گروپ ہے, ماب رول کے اس پہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں چڑھائی کر دیں ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں پرائم منسٹر صاحب کو. لیکن اب یہ آپ نے کہا جی اب کیا کرنا چاہیے حکومت کو, حکومت میرا سمجھتا ہے کہ اب ٹریک ہم چینج کریں گے انشاءاللہ, چونکہ اس طرح اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو ہماری سافٹ اپروچ ہے, ہماری کوشش ہے جو اس کو ویکنیس کے طور پہ کمزوری سمجھا جا رہا ہے, تو اپروپریٹ جو اسٹیپس جو ہیں جس میں جو ہے پولیس جو ہے مثلاً ابھی تک پولیس والے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کوئی اسٹیپس لینے کے لیے. آج جو ایس ایس پی اسلام آباد ہیں ان کو رات کو انہوں نے بہت پیارے طریقے سے کہا جی کہ اگر آپ پرائمسٹر ہاؤس بھی کوئی بندہ جانا چاہتے ہیں, عمران صاحب آپ جانا چاہتے ہیں, میں خود آپ کو لے چل گئے کہ وہاں پہ لے جاؤں گا. آج اسی بندے کو انہوں نے پکڑا, اس کو مارا, اس کو ہسپتال پہنچا دیا, اس کی ہڈیاں تک توڑ دی ہیں اس کی.
آپ نے ایک بڑی کلیدی بات کہی طارق عظیم صاحب کہ پولیس والے ڈرتے ہیں رکتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں نا ڈرا کے رکھا گیا, اور رکتے ہیں یا ان کو روک کے رکھا گیا, ایسا تو نہیں کہ خود ان کی ہارنے سے لگام کسی اور کے پاس ہو کہ اب جانا ہے اب نہیں جانا, یہاں جانا اس سے آگے نہیں جانا, ایسا تو نہیں.
دیکھیے جی, ہماری ایک تو جو بات سچی بات ہے وہ بھی ہمیں کر دینی چاہیے, وہ ایک ہماری جو پولیس ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس ماپ کو, اس قسم کے ماپ کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, رائٹ کنٹرول کیسے ہوتا ہے جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے, ہماری ایسے نہیں. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ بندے کو پکڑنا ہے, اس کو مارنا ہے, اگر اس کو مان گیا مان گیا, نہیں تو پھر اور مارو اس کو. تو یہ بہت بدقسمتی یہ تو ہے ہمارے یہاں, اور یہ آج نہیں ہے, ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو تو بعد میں دیکھیں گے ہم کہ یہ کیسے, لیکن جو لاہور کا واقعہ ہوا ماڈل ٹاؤن کا, جس میں ہم نے سب نے کنڈیم کیا, حکومت نے بھی کنڈیم کیا, اور ہم نے کہا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی وہاں پہ, وہاں پہ پولیس والوں نے کو جو ہے ان کو چارج کیا گیا, کچھ کو گھر بھیج دیا گیا جس کی وجہ سے وہ کچھ ڈرے ہوئے تھے. یہاں پہ جو ایک دو واقعات ہوئے جہاں پہ صحافی حضرات جو تھے ان کے اوپر بھی تشدد ہوا, تو اس پہ فردر اس چیز کو زیادہ انہوں نے سمجھا کے دیکھیں اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمیں جو ہے ہمارے پہ ایکشن ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے اور کچھ نہ کرے.
کل کی جو حکمت عملی ہے یا جو اب جو اسٹریٹجی طے ہو رہی ہے, کیا اس میں کہیں سے بھی طارق عظیم صاحب کو ایسا خیال ہے کہ بھیڑوں کے چھتے کو نہ چھیڑا جاتا, جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ نہ آتا, جنرل مشرف کو چھوڑ دو جان چھوٹ جائے گی, کوئی ایسی تجویز ہو یا ہے؟
دیکھیں وہ تو اب چونکہ معاملہ جو ہے عدالتوں میں ہے, میٹر سب جیوڈس ہے, میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اندر کی بات دیکھیں جی, اگر کوئی ایسی بات آتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ ان کو چلے جانا چاہیے, وہ خود بھی کہہ چکے ہیں اگر میں چلا جاؤں گا باہر تو میں باہر نہیں رہوں گا, واپس آ جاؤں گا. اب دیکھتے ہیں کہ کورٹس کیا اس کا جواب دیتی ہیں.
یہ تھے حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کے کلیدی رکن سابق سینیٹر طارق عظیم. وزیر اعظم پاکستان نے کہہ دیا کہ نہ تو استعفیٰ دے رہا ہوں نہ چھٹی پہ جا رہا ہوں. یہ لیڈ کر رہی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس چھ سرخی سے. اسی کے تناظر میں میں نے بلکہ کہیے کہ پاکستان کے دارالعلوم اسلام آباد کے ریڈ زون میں جاری احتجاج کے تناظر میں پاکستان پیپلز پارٹی یعنی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت سے دو ٹوک بات کی گئی. ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے بات کی پارٹی کے رکن ایوان بالا سینیٹر سعید غنی سے. پہلے ان سے پوچھا کہ ریڈ زون کی نئی صورتحال کے متعلق آپ کی پارٹی کے کیمپ میں خاموشی کیوں, تو قدرے مسکراتے ہوئے جواب تھا.
کیمپ میں خاموشی تو نہیں ہے سچ, لیکن ڈیفینیٹلی صورتحال کو دیکھ رہے ہوں گے, اور پارٹی تو بہت ایکٹیو رہی اس پوری سچویشن میں کہ کسی طرح اس پورے ٹینشن کو جو ہے وہ ریزالو کرایا جائے اور گورنمنٹ اور پی ٹی آئی اور پیٹ کے درمیان کسی طرح سے معاملہ ہو جائے. لیکن چونکہ خان صاحب اور طارق القادری صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے تو ڈیفینیٹلی وہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہماری کم ضرور ہوئی ہیں, لیکن کنسرنس تو ہیں پارٹی کو بہت زیادہ.
کیا کنسرنس ہیں؟
دیکھیں ہم خود بھی کہتے رہے ہیں کہ کوئی اتنا آگے نہ چلا جائے کہ اس پورے سسٹم کو تھریٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں, اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم کے استعفے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, طارق القادری صاحب انقلاب سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, اور ریڈ زون میں جیسی سچویشن ڈیولپ کر دی گئی ہے, اور اگر گورنمنٹ سختی کرتی ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کی جانے کا بھی خدشہ ہے, تو صورتحال تو خراب ہو سکتی ہے اس موقع پر. تو ہم چاہ رہے تھے کہ حالات یہاں تک نہ پہنچے, تو اب بدقسمتی سے کافی آگے آ گئے ہیں.
تو جتنا آگے آ چکے ہیں کتنا آگے آ چکے ہیں, کیا کہیے گا جو تھریٹس آپ نے کہا خطرہ, اس سے کتنا دور رہ گئے؟
دیکھیں آپ جو کچھ ریڈ زون میں ہو رہا ہے سر, آپ یہ اگر کہیں کہ جی گورنمنٹ اس پہ سختی نہ کرے تو پھر یہ ہوتا رہے گا اسی طرح سے, اور اگر گورنمنٹ سختی کرتی ہے اور لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اس میں تو پھر بہت زیادہ خوفناک صورتحال بن جاتی ہے, اور پھر ساری سیاسی جماعتوں کو بھی اس بات پہ ضرور پریشانی ہوگی کہ جی اگر لوگوں کی جانیں جاتی ہیں تو پھر ان کا موقف اس پہ کیا ہوگا کہ وہ حکومت کو کریٹیسائز کریں یا لوگوں کو کریں. تو ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس میں شاید نکلنے کا کوئی آسان راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس وقت اگر فرینکلی سپیکنگ آپ دیکھیں تو آپ کو اسٹیٹ کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, وہ ایک کراؤڈ ہے, موب ہے, جو چاہے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس جاتا ہے, چاہے تو پی ٹی وی میں گھس جاتا ہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے پہ بیٹھا ہے.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی جو ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر سے بات کر رہے تھے. وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ ریڈ زون میں دو ہفتے سے زیادہ عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے جیسے کہ اپنے پروگرام میں سنا کہہ دیا کہ نہ تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں نہ ہی چھٹی پہ جا رہا ہوں. احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں, اب تک دو اشخاص کی موت واقع ہوئی. ہماری ساتھی نوشین عباس نے سرکاری دفاتر کی راہ لی, جاننا چاہا کہ ان دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے, ان کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں.
अभी हम असेंबली के सामने हैं जहां कारकुनान ने अपने टेंट लगाए हुए हैं, यहां ही सोते हैं, यहां ही खाते हैं और यहां ही वो चाहते हैं कि वो इनकलाब लाएं। सरकारी दफातर बंद है और सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात की गई है। सरकारी मुलाजमीन से हमारी बात हुई जिन्होंने हमें ये बताया।
हालात तो नाजुक ही हैं, इधर तो सारा स्टाफ कोई भी अंदर नहीं बैठा। सुबह के टाइम में उन्होंने सारों को वापस भेज दिया था। हमें जरा कुछ इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स मेल करने थे, वो मेल किए और अब वापस घर जा रहे हैं।
और अंदर आने में कोई मुश्किलात पेश आई?
काफी मार्गल्ला एवेन्यू से लंबा घूम के आना पड़ता, वो भी हमें वो बस वाले पीछे उतारते हैं, फिर एक घंटा पैदल चल के आना पड़ता है।
क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट ऑफिस के बंद हैं, खुले हैं, अंदर कैसे जा सकते?
नहीं, खुले हुए तो हैं तमाम दफातर, लेकिन आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ द कंटेनर्स और जो रुकावटें हैं। तो मतलब काम की जो फ्लुएंसी होनी चाहिए वो सरकारी दफातर में फ्लुएंसी नहीं है। स्पेशली सेक्रेटरी तो आज बिल्कुल ही ब्लॉक है, दूसरी तरफ के डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा है, लेकिन वही बात में ही आ जाती है कि जो लोअर स्टाफ है जिनको आने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो बेहतर यही है कि वो ना आए, तो वो लोग छुट्टी कर रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशन पैदा हो के वापस जाने में मुश्किल हो, तो इसलिए वो लोग तो आ ही नहीं रहे हैं।
और आप आज क्यों आए?
सिर्फ इधर देखने, काम कोई ऐसा नहीं था, ऑफिस में आके भी इधर राउंड लगाने आगे इधर देखने कि क्या पोजिशन है यहाँ की।
रैली में ताजर भी मौजूद थे और हमने एक से बात की जिनका ये कहना था।
प्रोग्रेसिव मूवर्स मेरी कंपनी है, पैकिंग फ्रेट फॉरवर्डिंग, इंटरनेशनल हम काम कर रहे हैं जो कार्गो का, मोस्टली हाउस होल्ड गुड्स का। और इस वक्त ये पोजीशन यहाँ 18-19 दिन हो गए हैं कि सुबह और शाम यही पोजीशन चल रही है, और देखिए कि क्या होता है। इनकलाब मार्च इमरान खान का और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने निकाला हुआ है, जिसमें ख्वातीन, फैमिलीज, बच्चे छोटे बड़े सब आ रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि निज़ाम की तब्दीली आनी चाहिए और गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए, जो कि जमहूरियत के बावजूद यहाँ वो हक नहीं मिल रहा था। आपने एक 20-25 दिन पहले की बात है कि एक मासूम सा बच्चा था, इसी पाकिस्तान का शहरी भी था, किसी का बेटा था, उसके दोनों बाजू आपने देखा उन्होंने काट दिए और कोई सज़ा उसको नहीं मिली। इस अंदाज से बेपनाह मिसालें हैं, ये तो जब से मीडिया आया है और मीडिया आज़ाद हुआ है तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, वरना ये ख़ानदानी विरासत चली आ रही है। एक तरफ वो पीपल्स पार्टी के उनके विरासत बाप बेटे दादा उनके दौर से चल रहा है, इसी तरह से ये मुस्लिम लीग चल रही है कि इनका पूरा ख़ानदान हुकूमत कर रहा है, लेकिन गरीब की आवाज़ को कोई भी नहीं सुन रहा।
और आपका बिजनेस कितना मुतासर हुआ है?
नहीं, बहुत मुतासर हुआ, बिजनेस है ही नहीं। आप ये देखिए कि पहले बिजली नहीं, पानी नहीं, ठीक है, पानी और बिजली की वजह से ना फैक्स चल रहा है, ना ईमेल चल रही है, ना कंटेक्ट कर रहे हैं, ना दफ्तर में बैठने को दिल कर रहा है। ये ऑफिसेस का हाल भी है, ये घर का हाल भी है, ये इंडस्ट्रीज का हाल भी है, पहले से वो तबाही 1.5-2 साल से, लेकिन मौजूदा दौर में और भी जब हम तबाही हो रहे हैं तो क्यों ना हम इनकलाब की तरफ बढ़ें और कोशिश करें कि एक अच्छा इनकलाब वाकई में हकीकत में एक इनकलाब आए, फ्रॉम द बॉटम नीचे से लेकर ऊपर तक तब्दीली लाए।
पाकिस्तान अवामी तहरीक के एक कारकुन से भी बात की और उनका ये कहना था।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद कासिम नकवी है और मेरा तलक झांसी है, और यहाँ हम वालद की तरफ से आए हैं, सिक्योरिटी का हेल्प कर रहे हैं काम, वालद मुस्लिमीन जो MWLs करते हैं, उसके अलावा जो भी पुलिस वाले यहाँ हमारे भाइयों को जख्मी करते हैं, जो भी जख्मी होते हैं उन्हें हम उठा के एम्बुलेंस तक पहुँचाते हैं और उनकी फर्स्ट एड करते हैं।
अभी तक क्या कोई मसले हैं, चैलेंजेस क्या हैं आपके?
चलें, ये जो अंशु कैमरे फेंक रहे हैं उसका हमारे पास तोड़ नहीं है, पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके साथ भी कोई ऐसे हेल्प नहीं हो रही, वो आंखों को और ना सांस को बहुत मुश्किल कर रही है।
तो उसका क्या हल है?
उसका कोई हल हम तो हमारे पास नहीं है भाई, जो बताएं हम यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के साथ नमक और उसके अलावा गीला कपड़ा करके वो मुंह पर लगाते हैं। यहाँ से 900 से अबव हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए, जो इतना बीमार हुए उसके ऊपर है, ये जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब एक्सपायर हैं, जिसकी वजह से जहरीला काम कर रहे हैं, जिस पर वो कोई असर नहीं हो रहा। हमें ये 20 दिन हो गया और जहाँ जब तक यहाँ होगा हम हैं इंशाल्लाह।
इस रैली की वजह से अगरचे हुकूमती दफातर, दुकानें और होटल बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, लेकिन वो लोग जो असेंबली की इमारत के सामने बैठे हुए हैं उनका कहना है कि वो उस वक्त तक वहां से नहीं जाएंगे जब तक कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते। नौशीन अब्बास, PBC न्यूज, इस्लामाबाद।
प्रोग्राम का आगाज इस्लामाबाद से हुआ, ये इसके अख्तिताम के लिए भी इस्लामाबाद ही चलते हैं और वहीं से पूरे पाकिस्तान पर तायराना नजर डालते हैं। हमारे साथी शाहजेब जिलानी खासे मसरूफ रहे हैं BBC की कई एक आउटलेट्स पर, खा वो BBC TV हो या खा BBC रेडियो के दीगर मुख्तलिफ चैनल्स हों, उन पर वो मुस्तकिल बोलते रहे, अपडेट देते रहे। तो इस वक्त वो बराह रास BBC इस्लामाबाद स्टूडियो से सैरबीन में आ रहे हैं। آنکھوں دیکھا احوال اور پروگرام کو ایک راؤنڈ شیپ دینے کے لیے. شہزیب آپ باہر رہے, ہم آپ کو دیکھتے رہے, آپ پاکستان کو اسلام آباد سے دیکھتے رہے, کیا کہیں گے کچھ دیکھا اس کے بارے میں؟
دیکھیں ہمارا کل بھی ریڈ زون کی طرف جانا ہوا, آج بھی ہم وہاں گئے. کل جب ہم وہاں پہ تھے تو جو کنٹینر لگے ہوئے تھے تو یہ بالکل ظاہر تھا کہ مظاہرین کو ایک علاقے تک محدود کر دیا گیا تھا. آج جب ہم وہاں پہ گئے تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا, ان مظاہرین نے اب زیادہ سے زیادہ جگہ لے لی ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, اور اب مرگلا کی جو روڈ ہے وہاں تک پولیس والے پیچھے ہٹتے 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 وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو پچھلے 24 گھنٹوں پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو یہ بہت صاف لگ رہا ہے کہ آرمی کا جب بیان آیا, حکومت سے کہا گیا کہ آپ طاقت کا استعمال نہیں کریں اور اس مسئلے کو جلدی سے سیاسی طور پہ حل کریں, تو آج پولیس پیچھے پیچھے ہٹی ہوئی تھی, اور اسی وجہ سے مظاہرین کو ایک ہمت ہوئی کہ آج وہ پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اندر گھس گئے اور جا کر چینل کو آف ایئر کیا. تو یہ آج سارا دن ہوتا رہا. شام کو ہم نے پھر جا کے دیکھا دوبارہ کہ دوبارہ جھڑپیں ہوئیں, ٹیئر گیس بھی چلی, کچھ پولیس نے کوشش کی آگے آنے کی, کچھ مظاہرین نے پھر پتھراؤ کیا. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ, آپ ابھی جیسے ہم سن بھی رہے تھے پہلے پروگرام میں کہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے حکومتی کاروبار مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. وزیر اعظم کے باہر کے دورے تھے وہ کینسل ہو گئے, باہر سے کچھ لوگوں کو یہاں آنا تھا وہ کینسل ہو گئے, اگلے ہفتے چائنا کے جو لیڈرز ہیں وہ آئیں گے. تو یہ معاملہ اب زیادہ چل نہیں سکتا ہے, اور سب کے ذہن پر یہ ہے کہ اب یہ کب ختم ہوگا.
اچھا آصف فاروقی, شہزیب نے بات کیا لا کے چھوڑی کہ سب کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کب ختم ہوگا, آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی ختم ہونے والا نہیں, ابھی درمیان میں ہے, اکتوبر تک بات جائے گی جس وقت کے کچھ اہم لوگ ریٹائر ہوں گے, کیا آپ کو کیا تصویر دکھائی دے رہی ہے؟
دیکھیے شفیع, آج وزیر اعظم نواز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے جو پارلیمنٹری پارٹیز کے جو لوگ تھے, سیاست دان تھے, ان کو اپنے دفتر میں بلایا تھا, تو ابھی کچھ دیر پہلے اس کا مشترکہ اعلامیہ ایک جاری کیا گیا ہے جس میں نواز شریف نے بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ نہ وہ استعفیٰ دیں گے اور نہ وہ چھٹی پر جائیں گے. اب یہ معاملہ اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اب آسانی کے ساتھ تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اطلاعات ایسی مل رہی ہیں کہ وہ ایک روزہ اجلاس نہیں ہے, بلکہ اس کو لامحدود وقت کے لیے بلایا گیا ہے, اس کی اینڈ ڈیٹ کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہفتہ بھی چل سکتا ہے, وہ اس سے زیادہ بھی چل سکتا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ ایک لمبی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے.
اچھا شہزیب, آپ نے سنا کہ پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ سافٹ نہیں رہیں گے, تو سافٹ نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ فولاد کا استعمال کریں گے, فولاد پی کر کے آئیں گے, یا گھی بادام کا استعمال ہوگا, کیا مطلب؟
دیکھیں شفیع, جب آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہوں, ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہوں, انہوں نے گیس ماسک پہنے ہوئے ہوں, اور وہ اس بات پر مصر ہوں کہ انہیں توڑ پھوڑ کرنی ہے, انہیں ڈنڈے چلانے ہیں, تو حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو وہ پولیس کو کہیں گے جی آپ پیچھے ہٹ جائیں, ان کو کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں, جس بلڈنگ میں گھسنا چاہیں آپ ان کے حوالے کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ حکومت کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ ان کو روکتے ہیں, ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ طاقت کا بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے, گولیاں نہیں چلنی چاہیے, لیکن ٹیئر گیس چلانا اور یہ کرنا, یہ تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے, جب مظاہرین آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. حکومت ایک جو ہے یہ سمجھیں کہ کیچ 22 سچویشن میں آ گئی ہے. اگر وہ ریٹیلیٹ کرتی ہے پولیس, تو جس طرح ہم نے دیکھا 400-500 لوگ زخمی, ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں, حکومت کے لیے معاملہ اور گمبھیر ہو جائے گا. حکومت ریئیکٹ نہیں کرتی, پولیس ریئیکٹ نہیں کرتی, تو آج جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ پی ٹی وی کے اندر گھس گئے, کل وہ پاکستان سیکرٹریٹ کے اندر گھس جائیں گے, کہیں اور گھس جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟
شہزیب جیلانی, بہت بہت شکریہ. آصف, میں آپ کو 25 سیکنڈ دے رہا ہوں وائنڈ اپ کرنے کے لیے, کلمہ آخر.
دیکھیے شفیع, آنے والے دن جو ہیں وہ زیادہ ٹینس ہوں گے. حکومت اگر فائٹ بیک کرے گی تو اس میں اب بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ جیسا کہ جاوید ہاشمی نے بھی کہا کہ عمران خان کو کچھ نادیدہ قوتوں کی فوج کی حمایت حاصل ہے, اور اگر حکومت نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, پارلیمنٹ میں جائیں گے, تو یہ جیسے میں نے کہا اب یہ لڑائی اوپن ہو گئی ہے.
آصف فاروقی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہیں سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی امبر خیری, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, اور لندن سے ٹام برچل. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سنتے چلیے. خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم یقین رکھے نہ استعفی دوں گا نہ چھٹی پر جاؤں گا اور یہ کہ دھونس کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کو یرغمال بنانے کی روایت نہیں پڑھنے دیں گے۔ تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ عمران خان منصوبہ بندی کے تحت اسلام آباد آئے ہیں اور عمران خان کے بقول فوج اور آئی ایس آئی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ستمبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں مظاہرین نے آج پی ٹی وی کی عمارت پر حلہ بول دیا۔ فوجی اہلکاروں کی آمد پر مظاہرین منتشر ہو گئے مگر کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے عمران خان، طاہر القادری اور ان کی جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ترکی کے حکام نے حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں 33 پولیس افسروں کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں اور روس اور چین کے درمیان ایک نئی بڑی پائپ لائن کی تعمیر پر کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔